مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، ہم آج گفتگو کریں گے عراق کی صورتحال کے بارے میں، جہاں جاری حکومت مخالف مظاہروں اور پرتشدد احتجاج کے دوران مزید افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور یوں 6 روز سے جاری کشیدگی کے باعث عراق کی وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق مرنے والوں کی تعداد ان ہنگاموں میں اب 104 تک پہنچ چکی ہے، جن میں 8 سیکورٹی فورسز کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ہنگاموں اور پرتشدد کارروائی کے دوران 6000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 1000 پولیس اور دیگر سیکورٹی اہلکار شامل ہیں، جبکہ ان کارروائیوں میں مظاہرین نے درجنوں عمارتوں کو بھی نظر آتش کیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی کی طرف سے کرپشن اور بے روزگاری کے خاتمے اور نئی اصلاحات کے اعلان کے باوجود احتجاجی مظاہرین سڑکوں پر ہیں۔ عراق کی وزیر اعظم کا کہنا تھا،
میں جاؤں گا اور ان سے غیر مسلح طور پر ملاقات کروں گا اور ان کے مطالبے سننے کے لیے ان کے ساتھ کئی گھنٹے بیٹھوں گا۔ اگر اس سے صورتحال بہتر ہوتی ہے تو میں آنے والے دنوں میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بدلے ہم بغداد کی سڑکوں پر اور اس کے ساتھ ساتھ صوبوں میں بھی مظاہرے ختم کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔
وزیراعظم عادل المہدی کی جو الفاظ تھے، جن کا ترجمہ سنا رہی تھی ہماری ساتھی یاسمین جمیل۔ اور اس کے باوجود ہنگاموں کا سلسلہ جاری ہے، اور نہ صرف عراق بلکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرق وسطی کے دوسرے علاقوں میں بھی اس قسم کی صورتحال ہے اور امن و امان کی صورت نظر نہیں آتی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں یہاں واشنگٹن کے مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ عراق میں جو اس وقت صورتحال ہے، وہاں پر امن تھا اور اب سے کچھ عرصے پہلے جب وہاں پر داعش کا زور تھا تو اس کو شکست بھی دی جا چکی ہے، اور ایسا لگتا تھا کہ حالات اب حکومت کے بالکل قابو میں، لیکن اچانک یہ کیا ہوا اور اس کا اسباب کیا ہے؟
دیکھیے، یہ بہت مشکل سوال ہے، اس کا جواب دینا آسان نہیں، کیونکہ یہ جو ابھی آپ کو شارٹ ٹرم میں جو نظر آ رہا ہے وہ بہت دنوں سے جسے کہتے ہیں وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اب جو نظر آ رہا ہے اس کی وجوہات کئی میڈیم ٹرم قسم کی وجوہات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ شارٹ ٹرم قسم کے ایشوز بھی شامل ہو گئے۔ اصل بات جو تین بڑے اہم پہلو ہیں جو دیکھنا ضروری، ایک تو یہ کہ یہ جو مہدی گورنمنٹ ہے یہ افیکٹولی ریپرزینٹیو گورنمنٹ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے بعد کئی مہینوں تک کنٹینشن چلتی رہی کہ کون حکومت بنائے گا، تو ایسی کنڈیشن میں جو کمپرومائز کینڈیڈیٹ لیا گیا تھا اس کے پاس پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے، ان دا سینس کہ مہدی صاحب جو ہیں ان کا اپنا کوئی گروپ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، ان کو سپورٹ دوسروں سے لینی چاہیے ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ اہم بات ہے، ان ادر ورڈز کی گورنمنٹ کمزور ہے اور اس کے پاس پولیٹیکل سپورٹ جو ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یقیناً اکنامک کنڈیشن اتنی بہتر نہیں جتنی کی ہونی چاہیے، لیکن یاد رہے کہ عراق کی جو آئل ایکسپورٹس ہیں وہ کافی ہیں، اس وقت 63 بلین ڈالر کے مقابلے کے برابر ہیں ایک سال میں، جو کہ کافی ہیں، اور ان کی اکانومی کا 1/3 جو حصہ ہے وہ آئل ایکسپورٹ ارننگ ہوتی ہے، اس کو ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کی وجوہات کئی ہیں، اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ اسی پولیٹیکل کلائمیٹ کے ساتھ لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ الیکشن ہوئے تھے اور یہ گورنمنٹ بنی تھی۔ ہو یہ رہا ہے کہ جو بھی جو اسپینڈنگ ہو رہی ہے وہ غلط چیزوں پہ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے کرپشن بہت بڑھ گئی ہے، اور کئی ریسورسز جو کہ نیشن بلڈنگ کے لیے استعمال کرنا ضروری تھی وہ نہیں ہوئے، خاص طور پہ ایسے وقت پہ جب کہ عراق کی ریکنسٹرکشن کے لیے آپ کو 100 بلین ڈالر چاہیے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً ان کی گورنمنٹ کمزور تھی، لیکن اکنامک کنڈیشن اتنی خراب نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے یہ کرائسس پیدا ہوتا۔ اصل کرائسس پیدا ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آئل ارننگ جو ہے ان کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے, ان کو لوگوں کی پرابلم سالو کرنے کے لیے نہیں ہو رہا. تیسری پرابلم جو آتی ہے یہ ہے کہ ریجنل کنڈیشن جو ہے وہ بڑی بدل گئی. ٹھیک ہے داعش کی جو خطرہ تھا وہ ختم ہو گیا, لیکن یاد رہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر, خاص طور پہ گلف کے اندر جو اس وقت ٹینشن پائی جاتی ہے, اس کے اثرات اب عراق پر نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. یاد رہے کہ یہ جو پرابلمس ہوئی ہیں, یہ جو ڈیمونسٹریشنس ہوئی ہیں جن کی وجہ سے اتنا خون بہا ہے, وہ زیادہ تر صدرن عراق میں ہوئی ہیں. صدرن عراق جو ہے وہاں پر بڑی حد تک ایرانی جو انٹرسٹ ہے اور ملیشیا جو ہیں ان کا انفلوئنس پایا جاتا ہے. ایسے موقع پر مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ملیشیاز ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان جو کمپرومائز پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے سپورٹ ختم ہو گئی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں جو لوگ ہیں, عام لوگ, خاص طور پہ جوان سال لوگ جن کے پاس, جن کو ان امپلائمنٹ ہے, ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے اور ان کا فیوچر اچھا نظر نہیں آ رہا, وہ سڑکوں پہ نکل آئے. ان تین چیزوں کو دیکھتے ہوئے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو پرابلم آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس کے سولوشن آسان نہیں ہیں, لیکن سولوشن ہیں. ان میں سب سے بڑا عام سولوشن یہ ہوگا کہ جو گورنمنٹ ہے, یہ گورنمنٹ اس قابل نہیں ہے, کیونکہ اس پہ اتنی پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے کہ وہ افیکٹولی لوگوں کے ڈیمانڈس کو پورا کر سکے. تو لگتا یہی ہے کہ گورنمنٹ کو بدلنا ضروری ہو جائے گا. وہ کیسے بدلی جائے گی, کیا آیا الیکشنز ہوں گے یا بغیر الیکشن کے جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر ہی کنفیگریشن ہوگی, یہ کہنا بہت مشکل ہے. لیکن جو فورسز وہاں کام کر رہی ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں عراق کے اندر سیکیورٹی اسٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے کون سا بہتر طریقہ ہوگا. الیکشنز, کیونکہ اگر الیکشنز کیے جاتے ہیں تو پھر ویسی ٹینشن پیدا ہوں گی جو آج سے دو سال پہلے پیدا ہوئی تھی. کیا پارلیمنٹ کے اندر آپ سولوشن پیدا کر سکتے ہیں, مجھے معلوم نہیں.
ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ وقت ایک ایسا ہے کہ جبکہ عراق میں امام حسین کے چہلم کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں, جو مشی کہلاتی ہے, نجف سے کربلا کی جانب وہ واک کرتے ہیں, بے تحاشا لوگ ہوتے ہیں اور کنٹرول کرنا ناممکن ہوتا ہے. تو کیا اس وقت کا انتخاب خاص طور پر کیا گیا ہے جان بوجھ کر؟
نہیں, محسوس تو نہیں ہوتا, لیکن دیکھیں کہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ عراق کی جو پالیٹی ہے, جو عراق کی پالیٹکس جو ہے نا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ سب کے لیے سرپرائز پیدا ہوئی ہے, اور سرپرائز اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ یقیناً اس موقع کو یہ محسوس کیا گیا ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ جو وہاں کے ان امپلائڈ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, وہ کن ٹیک اٹ اینی مور, اتنی یہ بات. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے, آپ کہنا یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی ویریت تو دینی چاہیے, کہ ایک ایسا موقع آ گیا ہے جب گورنمنٹ کے اوپر انفلوئنس کرنے کے لیے اگر ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں ایسے موقع پہ, تو اس کا ایک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. کیا ایسا ہوا یہ کہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر یاد رہے کہ جو آرم فورسز کو یا سیکیورٹی کو استعمال کیا گیا ہے, اس کی وجہ سے اتنا قتل عام ہوا ہے, وہ نہ کیا جاتا, کوئی اور طریقے نکالے جاتے اس کو سالو کرنے کے لیے, جو نہیں کیے گئے.
ڈاکٹر زبیر اقبال, بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں مشتاق مہر صاحب, جو سابقہ سفیر ہیں اور مڈل ایسٹ میں بھی متعین رہے ہیں. مشتاق مہر صاحب, یہ بتائیے. جی, میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں, فرمائیے. یہ بتائیے مشتاق مہر صاحب کہ اس وقت جو مشرق وسطی میں صورتحال ہے, عراق کے حوالے سے جب ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں, تو کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پورے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ایک کوئی مربوط کوشش ہے یہ؟ میرا سوال یہ ہے مشتاق مہر صاحب کہ عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے, میرا سوال آپ سے یہ ہے مشتاق مہر صاحب کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت عراق میں, آپ ان کو آواز نہیں آ رہی ہے غالباً, ان کو دوبارہ لیجیے لائن پر. آپ سامعین معذرت خواہ ہیں, ان کی لائن میں کچھ خرابی ہے, اس لیے ہم ان سے گفتگو نہیں کر سکیں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں جناب آصف درانی صاحب کو جو کہ سابق سفیر ہیں مشرق وسطی کے. جی ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ اور فرمائیے کہ جو اس وقت تو مقتدہ الصدر صاحب کی پوزیشن ہے جو سب سے بڑا بلاک رکھتے ہیں عراقی پارلیمنٹ میں اور جو بار بار حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں مستعفی ہونے کا, ان کا رول کیا ہے اس میں؟
دیکھیے مقتدہ الصدر کا جو رول ہمیشہ رہا وہ یہی رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ سے باہر رہتے ہیں لیکن گورنمنٹ کے اوپر اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں. کافی حد تک ان کا یہ انفلوئنس جو ہے افیکٹو ہوتا ہے اور کئی حد تک انہوں نے پراپر قسم کے فیصلے بھی کیے. مشکل اب یہ آ جاتی ہے کہ ان کے اور سیستانی کے درمیان مشکلات پیدا ہو گئیں. سیستانی کی پوزیشن اور ان کی پوزیشن یہ مشکل ہے کہ سیستانی جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی حد تک کمپرومائز پیدا ہو جائیں لیکن مقتدہ الصدر آن دی ادر سائڈ یہ چاہتے ہیں کہ نئی الیکشن گورنمنٹ ہو اور اس کے بعد وہ آگے بڑھیں. اب اگر نئی گورنمنٹ بنتی ہے, اگر نئی گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو بھی یقیناً اس کے لیے مقتدہ الصدر کا گروپ جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھے گا. تو یہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ کیا وہ اس وقت گورنمنٹ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں. جیسا میں دیکھ سکتا ہوں کیونکہ اکنامک کنڈیشن بظاہر اتنی خراب نہیں ہے جتنی کہ محسوس کی جاتی ہے, تو اگر وہ ریفارم کرنے کے لیے ایک نئی گورنمنٹ بنانے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو سپورٹ مل جائے. اس کی دو وجوہات ہیں, ایک تو یہ کہ جہاں تک ایرانی ملیشیا یا ایرانی سپورٹ ملیشیا کا تعلق ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اپنی سالڈ سپورٹ شامل ہے, لیکن یاد رہے کہ اس کی وجہ سے ناردرن اور ویسٹرن عراق کے جو لوگ ہیں ان کے اندر کس حد تک بے چینی پیدا ہو سکتی. تو مشکلات آسان نہیں ہیں. جو بھی عراق میں گورنمنٹ چلائے گا اس کو بہت مشکل قسم کے فیصلے کرنے ہوں گے اور ان میں سب سے بڑا مشکل یہ فیصلہ ہوگا کہ جو بھی اسٹیپ لیا جائے گا وہ ان پاپولر ہوگا. اس لیے پولیٹیکل سپورٹ بڑی جلدی ان کی کم ہو جائے گی. اسی لیے ضروری ہے کہ دوسرے ممالک جو علاقے کے ہیں وہ مدد کریں. جیسے آپ نے دیکھا کہ اس وقت رشین فورن منسٹر وہاں پہنچے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ ایرانی پوزیشن جو ہے اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹس آئی ہیں. سعودی عربیہ نے ابھی تک کچھ نہیں کہا لیکن اور امریکہ نے بھی کچھ نہیں کہا. تو اور ایسی کنڈیشن میں یہ سوچنا کہ کیا ایکسٹرنل فورسز وہاں اسٹیبلائز کر سکتی ہیں انسرٹن سی بات نظر آتی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال آپ کا. اور سامعین, ہمیں جوائن کیا ہے امبیسڈر آصف درانی صاحب نے جو مڈل ایسٹ میں سفیر بھی رہ چکے ہیں. آصف درانی صاحب, یہ بتائیے کہ اس وقت جو عراق کی صورتحال ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجموعی طور پر مڈل ایسٹ کا جو ریجن ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو کوششیں ہیں ان کا ایک حصہ ہے؟ ہم ایک پرومو لیں گے جس کے بعد پھر گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آصف درانی صاحب, فارمر ایمبیسڈر ہیں, مڈل ایسٹ میں رہ چکے ہیں. آصف درانی صاحب, یہ فرمائیے کہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ بھی اس وقت تو سچویشن ہے, اب اگر ہم اس کے پیش نظر عراق کی صورتحال کو دیکھیں تو کیا یہ لگتا ہے کہ عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو مڈل ایسٹ کو فردر ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو پلان ہے اس کا حصہ ہے؟
جی شکریہ. میرے خیال میں تو عراق ابھی تک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہو پایا جب سے صدام حسین کو امریکہ نے ٹاپل کیا تھا, اور اس کے بعد سبسیکوئنٹلی جو عراق کی سچویشن رہی ہے اس میں انسٹیبلٹی از دا میجر فیکٹر ویدر اٹس یو برنگ ان آپ اس میں شیعہ ایلیمنٹ کو لے آئیے یا وہاں پہ امریکن انٹروینشن سمجھ لیجیے یا ایران کا انفلوئنس سمجھ لیجیے, تو اس میں کمپیٹنگ جو انفلوئنسز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نبردازما ہیں. تو اس میں عراق کا اپنا جو یعنی باوجود اس کے کہ وہاں پہ اس وقت دو الیکشن بھی ہو چکے ہیں وہاں پہ اسٹیبلٹی ابھی تک نہیں آئی ہے. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہاں پہ جو ہے مقتدیٰ صدر جو ہے وہ سب سے بڑی پاور بن کے ابھرے ہیں, لیکن ابھی تک اس میں انہوں نے اپنا جو رول ادا کرنا تھا وہ بہت سے فیکٹرز ہیں جو مانے ہیں ان کے آگے اس میں یعنی اپنا رول ادا کرنے میں. اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہ جو اقتصادی صورتحال ہے وہ بھی ابھی اس قابل نہیں ہے کہ عراق ایک جو سوشل اکنامک پلین پہ لوگوں کو جو ہے وہ سماجی انصاف اور اقتصادی انصاف دے سکے جس کی امید کی جا سکتی ہے. جی
یہ بتائیے دوران صاحب کہ عراق جو ہے دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے, بہت بڑے ریزروز ہیں اس کے پاس, پھر یہ اکنامک کنڈیشنز جو ہیں, جنگ ختم ہوئے بھی عرصہ ہو گیا, اس کا سبب کیا ہے؟
عراق تو سب سے بڑا ملک نہیں ہے, وہ تو سعودی عربیہ ہے گلف اسٹیٹس کے اندر. عراق کے پاس ہیں اچھے خاصے ذخائر ہیں, لیکن اس میں اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ان کے ابھی تک پوری جو آئل پروڈیوسنگ مشینری ہے وہ ریوائیو نہیں ہو سکی ہے جنگ کے بعد تک, بعد سے خاصی تباہی ہوئی تھی, اور ابھی ان کو جو ہے اپنے ایون جو اوپیک کا کوٹا ہے اس کے لیول پہ بھی آنے میں ابھی کچھ عرصہ لگے گا. تو اس لیے اب عراق کا جو انفلوئنس اس وقت ہوگا کہ جب ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی. عراق کے لیے اب دو مسئلے ہیں, ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس نے پین عربزم کی طرف جانا ہے, اپنے آپ کو ایک عرب ملک ثابت کرنا, اور دوسری طرف ایران کا انفلوئنس ہے, تو وہ ان دو کشتیوں کے سوار ہیں. ابھی ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے, اگرچہ اس دوران انہوں نے کوشش یہ کی کہ وہ اپنی عرب آئیڈینٹی کو جو ہے زیادہ اجاگر کریں اور آگے آئیں, لیکن اس میں جو ہے عراق کے اندر جو فورسز ہیں وہ مانے ہیں, اور وہ اس میں پھر وہ ایران کا اپر ہینڈ ہوتا ہے. اس کے بعد جو آئسس کا وہاں جو جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ قتل و غارت کیا, اس میں عراقی فورسز کی جو کمزوری ہے وہ سامنے آئی سب کے, اور یہ بات پتہ چلی کہ جو ہے عراق آن اٹس آن وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, تو نتیجتاً ایران پہ ان کو ڈیپینڈ کرنا پڑا ہے. سیریا کو بھی اسی طرح ایران پہ ہی ڈیپینڈ کرنا پڑا, خاص کر فوٹ سولجرز کے لحاظ سے ایئر سپورٹ یقیناً رشیا کی طرف سے رہی. تو یہ ابھی تک جو ہے انسٹیبلٹی جو ہے میجر فیکٹر ہے عراق کے اندر. جی
اچھا, اس میں آپ کو ایران کا کوئی رول نظر آتا ہے؟ اچھا, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. پھر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ سب موجود ہیں ڈاکٹر حیدر مہندی صاحب, جن کا تعلق امریکن یونیورسٹی شارجہ سے ہے, اور سلمان جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو میری ٹائم اسٹڈی فورم سے تعلق رکھتے ہیں. ڈاکٹر حیدر مہندی, میں آپ سے سوال کروں گا, یہ فرمائیے کہ اس وقت جو عراق میں سچویشن ہے اس میں ایران اور سعودی عرب کا کیا رول ہے؟
دیکھیے, ایک بات تو حقیقت ہے کہ عراق میں جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس میں بہت سے مسائل ہیں, انمپلائمنٹ ہے, لوگوں کو انفراسٹرکچر نہیں, انمپلائمنٹ, بہت سے مسائل ہیں. لیکن اس کے باوجود اس بات کا خیال رکھیے, میں اس پروگرام کے سننے والوں کو یہ تنبیہ کروں گا کہ جو اخبارات اور براڈ کاسٹنگ کی خبریں ہوتی ہیں وہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتی ہے. اصل بات جو بیہائنڈ دا سین جو ڈائمینشنز چلتی ہیں پرابلمز کی, وہ کبھی عوام کو نہیں بتائی جاتی. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ میرے خیال میں, یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے, شاید پوری طرح سے میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا ایویڈنس سے, لیکن یہ دیکھیے کہ عراق میں جب سے یہ نئی حکومت پرائم منسٹر مہدی کی آئی ہے, اور جو پچھلے الیکشن میں مدرک الصدر کو میجورٹی ملی تھی, اس کے بعد سے وہاں کے حالات خراب ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کچھ لوگوں نے بصرہ میں عراقیوں نے جا کر ایرانی کانسولیٹ کو آگ لگا دی تھی. تو اس کے پیچھے میرے اندازے میں ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل سچویشن ہے جس میں امریکن ایجنڈا فار مڈل ایسٹ یہ ہے اور اس پر بہت زور سے تیاریاں ہو رہی ہیں پورے کہ اسرائیل کو گلوبل لیجیٹیمیشن ریکگنیشن ہو جس میں تمام مسلمان ملک اور تمام مڈل ایسٹ جو ہے وہ شامل کیا جائے. یہ ایک میجر ایجنڈا ہے امریکن پریزیڈنسیز کا, اور مجھے یقین ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ری الیکشن سے پہلے اگلے سال یہ کام مکمل ہو جائے گا. اب میں اس زمن میں دیکھ رہا ہوں کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے. عراق میں جو اس وقت حکومت ہے اس کو آپ میں نے آپ کو بتا چکا ہے کہ مدرک الصدر کی میجورٹی ہے, وہ الائنڈ ہیں ایران کے ساتھ, اور ایران جو یہ امریکن ایڈمنسٹریشن کا یہ جو لیٹسٹ ایجنڈا ہے اسرائیل کی ریکگنیشن, اس میں وہ سمجھتے ہیں وہ ہوگا انٹروین ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت جو عراق میں ہو رہا ہے, جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ حقیقت ہے کہ وہاں بہت سے ڈومیسٹک مسائل ہیں, ان امپلائمنٹ ہے, بڑھتے ہوئے پرائسز ہیں, انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں, الیکٹریسٹی نہیں, بے شمار مسائل ہیں اور لوگوں کو حقیقت میں تکلیف ہو رہی ہے. لیکن یہ بھی اب یہ ہو رہا ہے کہ میرے اندازے میں ممکن ہے اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو حکومت موجودہ حکومت ہے الائن ٹو ایران, اس کو ہٹا کر ایک ایسی حکومت لائی جائے, ایک ایسا شخص لایا جائے, ایک ایسی پارٹی لائی جائے جو امریکن ایجنڈے کی سپورٹ کرے اور ایران سے اپنے آپ کو دور کر لے. یہ ایک سیاسی عالمی سیاسی حقیقت کا اس وقت ایک منظر نامہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اس زمن میں بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. لہذا آپ کے سوال کے جواب میں میرا خیال ہے کہ کوشش یہ ہو رہی ہے امریکہ کی طرف سے کہ اسرائیلی ریکگنیشن سے پہلے پہلے ایران کو نیوٹرلائز کر دیا جائے, عراق جو اس وقت الائنڈ ہے ایران کے ساتھ اس کو ایک نئی حکومت دی جائے, ایک نئی پارٹی کو وہاں لایا, ایک نئی لیڈرشپ لائی جائے جو امریکن ایجنڈے کی سپورٹ کرے.
اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر حسین مہندی صاحب, جی ایک سوال میرا, میں ذرا روکوں گا آپ کو, میں ذرا روکوں گا آپ کو ڈاکٹر حیدر مہندی صاحب, میرا ایک سوال ہے آپ سے, یہ فرمائیے کہ مقتدی الصدر کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایران کے الائی ہیں, اور اس وقت پارلیمنٹ میں جو سب سے بڑا بلاک ہے وہ ان کا ہے اور سب سے زیادہ میجورٹی ان کی ہے, اگر وہ آتے ہیں تو کیا پھر وہی ایران کے ساتھ ان کا الائنس نہیں ہوگا؟
سوری پھر سے کہیے گا, میں آپ کو آخری بات نہیں سمجھ رہا تھا.
اگر مقتدی الصدر جن کا سب سے بڑا بلاک ہے پارلیمنٹ میں, اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو کیا ان کا ایران کے ساتھ الائنس نہیں ہوگا؟
جی ضرور ہوگا الائنس, ظاہر ہے وہ اسی الائنس, وہ تو پرانا الائنس ہے, اس کی وجہ بھی ہے. آپ کو اس بات کی پوری طرح علم ہے کہ مسلمانوں کے لیے اور ایران کے لیے خصوصی طور پر سرزمین عراق ایک بہت مقدس زمین ہے. وہاں یہ صدیوں سے جب سے اسلام آیا ہے, جب سے اسلام پھیلا ہے, عراق اور ایران کے یہ مذہبی رشتہ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور جیسے کہ میں نے کہا کہ عراق کو ایک بہت مقدس زمین سمجھا. میں سمجھتا ہوں لوگوں میں, عوام کے لیول پر بھی اس میں ایک ہم آہنگی ہے جو بڑی مشکل سے دور ہوگی. ظاہر ہے کہ اگر وہ آئیں گے اور پاور میں تو ان کا جو ہوگا اہلاک وہ ایران سے ضرور ہوگا, اور میرے جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ میرے خیال میں یہی کوشش ہو رہی ہے کہ اس بلاک کو انویلیڈیٹ کر دیا جائے, اس کو پاور لیس کر دیا جائے. آپ کو پتہ ہے جو کل پرسوں وہاں ڈیمونسٹریشن ہوئی ہیں ان میں جو بہت عالم عراق میں اب سب سے گرینڈ عطاء اللہ السستانی, ان کے خلاف بھی لوگوں نے آواز اٹھائی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ ایک پرانے زمانے کے آدمی ہیں, جو عراقیوں نے کہا کہ وہ ایک پرانے زمانے کے لیڈر ہیں جو ان اس ماڈرن زمانے اور اس وقت کی حقیقتوں کو نہیں سمجھتے. تو وہ شفٹ آف اوپینین کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہی ہے. اور دیکھیے سیدھی سی بات ہے, ونر ٹیکس اٹ آل. امریکہ کے پاس بہت پاور ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کا پریزیڈینشیل الیکشن جو ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے لیے ایک بہت بڑی جو ان کی وکٹری ہوگی وہ دو چیزیں ہوں گی, ایک تو یہ کہ وہ اسرائیل کی ریکگنیشن کر لیں اور اس کے لیے ان کا ری الیکشن تقریباً پکا ہو جائے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ افغانستان میں پیس لے آئیں تو ہی ول بی
بالکل صحیح. جی ٹھیک ہے,
عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک لنک ان ریسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ عراق میں ڈومیسٹک پرابلم ضرور ہیں, لیکن میں سمجھ رہا ہوں ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے.
بہت شکریہ آپ کا. اس وقت ہمارے ساتھ تو سلمان جاوید صاحب ہیں جن کا تعلق میری ٹائم اسٹڈی فورم سے ہے. یہ بتائیے سلمان جاوید صاحب, یہ اب سے کچھ عرصے پہلے عراق میں داعش کا بڑا انفلوئنس تھا اور حکومت تقریباً بے بس ہو کر رہ گئی تھی, لیکن بہرحال پھر حکومت نے ان کو شکست دی اور داعش وہاں سے گئی. اب جو کچھ ہنگامہ ہو رہا ہے, کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ داعش کا بھی کوئی ہاتھ ہے, داعش بھی ایکٹیو ہو گئی ہے ان ہنگاموں کی آڑ میں, اور کیا اس کا مستقبل میں کوئی رول ہے؟
بہت شکریہ جعفر صاحب. ابھی یہ جو عراق کے اندر کلیشز سامنے آئے ہیں اس کا زیادہ پولیٹیکل ان کے اوپر اگر ہم اس کو رکھیں اور اس کو دیکھیں تو وہ زیادہ لاجیکل ہمیں نظر آتا ہے. داعش کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ بھی ہمیں بہرحال اس کے اندر نظر آنا نہیں شروع ہوئے, اور جتنا بھی ابھی پہلے تجزیہ کاروں نے بھی جو بات کی ہے کہ چونکہ لوکل ایڈمنسٹریشن لوکل گورننس ماڈل جو ہے اس کے اندر کوئی اسٹرکچرل چینجز پچھلے 16 سالوں کے اندر نہیں ہوئی, تو اس وجہ سے جو ہے وہ عراقیز کے اندر جو ہے وہ ایک ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے, اور اس کو آبویسلی کچھ انٹرنل اور کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جن صاحب نے داعش کو شکست دی تھی, لیفٹنٹ جنرل عبد الوہاب السعدی جو تھے, ان کو یعنی ان کو کریڈٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے داعش کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا. ان کو بھی پچھلے دنوں ایکسٹرنل انفلوئنس کے اوپر ان کے عہدے سے سبق دوش کر دیا گیا, تو وہ بھی اس ڈیمونسٹریشن کے اندر باقاعدہ اس چیز کی آواز اٹھائی گئی ہے اور اس کے بعد بات کی گئی ہے. پھر جس طریقے سے ایک دو طرح کے نیریٹو سامنے آ رہے ہیں, اگر آپ اس وقت امریکن جتنے بھی جریدے ہیں ان کو اور ان کے انالیسس کو اٹھا کے پڑھیں تو وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ٹورڈز ایران, اور بلکہ باقاعدہ انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ کچھ ایرانین بیک ملیشیاز جو ہیں وہ چینلز کے اندر گھسی ہیں, چینلز کے آفسز کے اندر ادھر توڑ پھوڑ کی ہے اور کچھ لوگوں کو مارا بھی ہے ان ماسک لوگوں نے. اس کے علاوہ جو ایرانینس ہیں وہ ان کا بھی تھوڑی دیر پہلے خبروں پہ بیان بھی آیا ہے ان کے خامنائے صاحب کا کہ ڈسکارڈ جو ہے وہ کچھ ملیشیس لوگ جو ایلیمنٹس ہیں وہ ڈسکارڈ لانا چاہتے ہیں بٹوین ایران اینڈ عراق. تو اس سارے منظرنامے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس میں ابھی داعش کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو سامنے نہیں لایا جا سکتا, کیونکہ داعش کی ابھی کمر جو ہے وہ اتنی سیدھی نہیں ہوئی عراق میں یا مڈل ایسٹ کے اندر. دوبارہ سے داعش کا اس وقت جو انفلوئنس یا فوکس ہمیں نظر آتا ہے وہ زیادہ اس وقت افغانستان کے اندر نظر آتا ہے, تو اس وجہ سے وہاں پہ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو ان کے فٹ سولجرز رہ گئے تھے اگر ان کو اس وقت موقع ملتا ہے کوئی ویکیوم ملتا ہے, جیسے ایجپٹ کے اندر ایک دو گروپ جو ہیں انہوں نے اپنی ایفیلیشن داعش کے ساتھ کی ہوئی ہے, ڈکلیئر کی ہوئی ہے, اور وہ وہاں پہ اس وقت حکومت کے خلاف کچھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو بھی ہیں, لیکن عراق کے اندر ابھی ہمیں ایسا کوئی گروپ جو ہے وہ سر اٹھاتا ہوا نظر نہیں آتا. تو اگر یہ البتہ ہاتھ سے باہر نکلتی ہے اور کلیشز جو ہیں وہ اسپریڈ آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر شاید ہم داعش یا اس نوعیت کا کوئی اور گروپ جو ہے اس کو دوبارہ سے واپس ری ایمرج ہوتا دیکھیں گے.
اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اس ریجن میں چین اور روس ان کا رول کیا ہے؟
دیکھیں چین تو جو ہے وہ تو اس کے اگر آپ اسٹریٹجی کو بنظر غائر دیکھیں جو اس کا فورن پالیسی کے جتنے بھی پلرز ہیں وہ سارے کے سارے اکنامک جیو اکنامک گولس کو سامنے رکھ کے بنائے جاتے ہیں, اور اس لیے چائنا کو آپ کبھی بھی کسی کانفلکٹ میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں دیکھیں گے. ان کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اس ٹرم آئل کو کنٹین کر سکیں اور وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لا سکے تاکہ ان کے جو وینچرز وہاں پہ انہوں نے لگانا شروع کیے ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچنا شروع ہو. رشین مسل کو البتہ یوز کیا جا سکتا ہے بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے امریکن انفلوئنس کو, لیکن وہ بھی ابھی سیرین کوئگمائر کے بعد کوئی زیادہ ہمیں آگے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا, بلکہ رشیا کی بھی اس وقت جو فوکس ہے وہ ٹوورڈز جو اپنا ریجن ہے جو اس کا اپنا بیک یارڈ ہے اس کی طرف زیادہ ہے. لیکن میڈل ایسٹ بہرحال ایک اہم جگہ ہے رشین جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے بھی, تو ڈیفینیٹلی اگر ادھر وہاں پہ کوئی ایرپٹ ہوتا ہے, ابھی آپ دیکھیں یمن کے اندر ایک ٹرم وار موجود ہے, لیبیا کے اندر سول وار ہو رہی ہے, سیریا ابھی تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہوا پراپرلی, عراق کے اندر یہ کلیشز شروع ہو چکے ہیں, تو اگر یہ چیزیں میں جیسے پہلے بھی کہا کہ ہاتھ سے باہر نکلتی ہیں اور کسی بھی قسم کا کوئی ملیٹنٹ ونگ جو ہے وہ دوبارہ سے سر اٹھاتا ہے اور وہ داعش جیسی جو ہے قوت دوبارہ حاصل کرتی ہے, داعش ہی کسی نئے نام سے آ جاتی ہے, اپنے نام سے آ جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی رشینس ہیں وہ اپنے مسل کو دوبارہ وہاں پہ فلیکٹ کریں گے.
ہمارے ساتھ طریقہ سلمان جاوید صاحب, ہم ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
ڈاکٹر حیدر مہندی فرمائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تازہ انتخابات عراق میں ہوں گے جیسا کہ مطالبہ کر رہے ہیں مقتدی الصدر صاحب, تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟
جی دیکھیے, اگر تو الیکشن فیئر اور اسکوئر ہوں پھر تو مسئلہ حل ہوگا, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اس زمانے کی عالمی سیاست جو ہے اس میں یہ ممکن نہیں کہ عراق جیسے ملک میں ایک بالکل فیئر الیکشن ہو سکیں. دیکھیے جب آپ ابھی بات کر رہے تھے اپنے دوسرے پارٹیسپینٹس کے ساتھ تو بات ہو رہی تھی دیش کی, کہ دیش از اٹ افیکٹو ناؤ, از اٹ ری انفورس اٹس اسٹرینتھ ان عراق. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے, میں بہت دیر سے اس سوال کے بارے میں خود سوچ رہا ہوں کہ آفٹر آل واٹ از دیش, ہاؤ ڈیڈ اٹ ایمرج, ہو سپورٹڈ اٹ, ویئر ڈیڈ دے گیٹ دی منی, ویئر ڈیڈ دے گیٹ دی آرمز, یہ سب کچھ کیا ہوا. اب ایک ممکن باتوں میں یہ بھی ہے کہ جو جنرل عبد الوہاب جن کو پچھلے مہینے سبکدوش کر دیا گیا, شاید ان کو ایک ہیرو بنایا گیا تھا دیش کے مخالف ہونے کی حیثیت سے, تاکہ آئندہ وقت میں چونکہ وہ امریکن, وہ از اینٹائی ایران بیکاز وہ پرو امریکن ہے, ان کو لیڈرشپ میں لایا جائے. دیکھیے یہ بہت کمپلیکیٹڈ معاملات ہیں اس وقت, دنیا اتنی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے, ماڈرن گلوبل پالیٹکس عالمی سیاست میں سپر پاورز خاص طور پر امریکہ کا اتنا دخل ہو گیا, اور اس کے ساتھ اب یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو پاورفل کنٹریز ہیں لائک سعودی عربیہ, یو اے ای, وہ بھی ایک ریجنل پاورز ہو گئی ہیں, وہ اس تمام مسائل میں شامل ہو گئی ہیں. کوئی ملک اپنے طور پر کوئی بات بھی اندرون ڈومیسٹک یا ایکسٹرنل نہیں کر سکتا, آزادی جو ہے وہ چھن چکی ہے, فائنینشیل آکوپیشن ہو چکی ہے, ملٹری آکوپیشن بڑھ رہی ہیں, عجیب زمانہ آ گیا ہے. لوگ کہتے تھے کہ کلونیلزم ختم ہوگی تو ایک آزادی کا روشن ہوگی, ڈیموکریسی لا لوں گے. آپ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے, مجھے کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ یہ بتا دے کہ اس جمہوریت نے کہاں کہاں کس کس ملک کو سدھارا ہے اور کتنی پرابلم ہے. سیکنڈ ورلڈ وارس کے بعد سے 110 آرمڈ کانفلکٹس ہو چکے ہیں جن میں انٹروینشن ہے سپر پاورز کی.
بہت شکریہ آپ کا جی ڈاکٹر صاحب, جی بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ہمیں جوائن کیا ہے جناب مسعود عبدالی صاحب نے, ممتاز صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. یہ بتائیے جناب مسعود عبدالی صاحب کہ مشرق وسطی گڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے جیسا کہ ہو رہا ہے, اور آپ نے عرب اسپرنگ کے دور میں دیکھا ہوگا کہ ڈی اسٹیبلائزیشن اسی زمانے سے شروع ہوا ہے, یہ ڈی اسٹیبلائزیشن اس ریجن کا ورلڈ کو کس طرح سے امپیکٹ کرے گا؟
شکریہ جعفر صاحب. دیکھیں اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کے جواب دوں, یہ مسئلہ ہے نا, یعنی میں سن رہا تھا ماہرین کی رائے, وہ سب باتیں ٹھیک ہیں کہ بین الاقوامی پریشر ہے, دنیا کا جغرافیہ تبدیل ہو رہا ہے, سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے, مفادات ہیں دنیا کے, لیکن عراق کے اس مسئلے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ معاملہ خالص پیٹ کا معاملہ ہے. یعنی دیکھیں عراق کے ساتھ بدنصیب ملک کا حال وہی ہے جو افغانستان کا تقریباً, اس لیے کہ وہ ملک 80 سے بدمنی کا شکار ہے. پہلے ان کی ایران سے جھگڑا رہا 10 سال, یعنی خونریز لڑائی رہی جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے, اس کے بعد کویت کا ہوا اور اس وقت امریکہ نے اس میں حملہ کر کے تقریباً ان کے سارے انفراسٹرکچر تباہ کر دیے, اس کے بعد پھر جارج بش صاحب اس پہ چڑھ دوڑے اور انہوں نے باقی جو رہا باقی ماندہ جو نظام تھا وہ تباہ کر دیا, تو اس کے نتیجے میں پھر چھوٹی چھوٹی یعنی فوج تباہ ہو گئی, پھر چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ جنگجو کھڑے ہو گئے شیعہ سننے کی بنیاد پر, اور اس کے بعد یعنی اس کی وجہ سے ان کا پورا نظام بالکل یعنی تباہ ہو چکا ہے. اور جب بھی نظام تباہ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر کرپشن کا آغاز ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ابھی ایک سروے کیا ٹرانسپیرنسی نے, اس نے کہا ہے کہ دنیا کا 12 کرپٹ ترین ملک ہے افغانستان عراق, جہاں پر گزشتہ 8 سالوں کے دوران 450 ارب ڈالر کی رشوت کھائی گئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ اچھا یہ جو نیا ہنگامہ ہوا دیکھا ہوتا ہے, یہ آپ سے بہت بڑے بڑے فسادات جو ہے بڑے انقلاب جو ہیں ایک چھوٹے سے واقعہ شروع ہوتے ہیں. یہاں معاملہ ہوا ہے کہ جنوری کے مہینے سے مارچ کے مہینے سے بڑے پیمانے پہ لوڈ شیڈنگ ہوئی وہاں پر عراق میں, اور اتنی ہوئی کہ تقریباً 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی. آپ کو یاد ہوا کہ اپریل میں عبد المہدی جو ہے جو وزیر اعظم ہے انہوں نے ایک نکاتی ایجنڈے کے دورہ کیا جرمنی کا, وہ جرمنی گئے اور وہ انہوں نے مزے کی بات ہے کہ چانسلر کے ساتھ سیمنز جو کمپنی ہے الیکٹریکل کمپنی, اس کے سی او کے ساتھ ایک ساتھ ملاقات کی, اور وہاں طے پایا کوئی 14 بلین ڈالر کا ایک کانٹریکٹ سائن ہوا جس کے مطابق یعنی بجلی کی سپلائی کے نظام کو بہتر کیا جائے گا. اس وقت سے یہ جھگڑا چل رہا ہے. پچھلے منگل کو جو آغاز ہوا ہے ہنگامے کا وہ دراصل لوڈ شیڈنگ سے ہوا تھا, لوگ بجلی دو کے نعرے لگاتے ہوئے سڑک پہ نکلے. اب مسئلہ یہ کہ اس ملک میں 25% لوگ بے روزگار ہیں, 25% نوجوان بے روزگار ہیں, اور ایک اور جو خرابی ہو رہی ہے جو مجھے لگ رہا ہے سب سے خطرناک ہے کہ اس مظاہرہ کا کوئی قائد نہیں ہے, جو پوری تحریک چل رہی ہے اس کا کوئی لیڈر نہیں ہے. اچھا ایک اور بات جو فرمائی لوگوں نے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ داعش کے معاملے دیکھیں, ابھی میں مڈل ایسٹ آئی ایک نیوز ایجنسی ہے اس نے وہاں دورہ کیا, انہوں نے کہا کہ سنی جو ہے وہ اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں, مظاہرے کے اندر سارے کے سارے شیعہ حضرات ہیں. جب انہوں نے پوچھا کچھ سنیوں سے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو فرقہ وارانہ جنگ کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ سنی ہے جو شیعہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم حامی ہیں ان کے مطالبات کے لیکن ہم سڑک پہ نہیں آئیں گے. تو یہاں تک یعنی معاملہ جو ہے احتیاط کر رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج فوج نے اعتراف کیا کہ انہوں نے غیر ضروری طور پہ طاقت استعمال کی, پھر انٹرنیٹ بند ہو گیا, یعنی وہ روایتی طریقے جو ہوتے ہیں مظاہرے کو چلنے کے لیے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ صدر صاحب وزیر اعظم صاحب نے پومپیو سے بات کی ہے, کل جو روسی وزیر خارجہ وہاں پر آئے ہوئے, پھر ایک نئی بات جو آج ہے جو مجھے انتہائی خطرناک محسوس ہو رہی ہے کہ حشد الشعبی جو ہے پی ایم یو جو سب سے بڑا یعنی سمجھیے کہ ان کا یعنی پیراملٹری فورس ہے, اس کے قائد جنرل صالح الفیاض انہوں نے دھمکی دی ہے کہ یہ انقلاب انہوں نے کو ڈیٹا کہا ہے اس کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر, ان کا بغاوت کچل دی جائے گی اور ہم بہت دن اس کو برداشت نہیں کریں گے. تو یہ ایک بڑی خطرناک بات, اس لیے کہ وہ تقریباً 150,000 جوان ان کے پاس ہیں, اگر وہ سڑک پہ آئے گا تو کیا ہوگا. اب باقی رہی بات ایران کے درمیان, تو ایرانی آیت اللہ خمینی صاحب نے صبح یہ کہا ہے کہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ حسین کا رشتہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا اور ہمارے درمیان دراڑ نہیں ڈالی جا سکتی. اس میں ایک اور بات جو میں کہوں گا اس سے پہلے, خطرناک بات جو ہے کہ آپ کے معلوم ہے امام حسین کا چہلو مانے والا ہے.
جی اس پہ ہم بات کر چکے ہیں ابھی بہت تفصیل سے, میں ذرا سا آپ کو یہاں روکوں گا. سلمان جاوید صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آیت اللہ سیستانی کا جو انفلوئنس ہے اس وقت عراق میں, ظاہر ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں یا اور بھی وہاں پر جو مراجع ہیں ان کا انفلوئنس ہے, کیا ان کا انفلوئنس اس وقت کام نہیں آ رہا ہے وہاں پر؟
ایسا ہمیں بالکل ایک جنریک اسٹیٹمنٹ تو نہیں دینی چاہیے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک پروپیگنڈا تو لانچ ہوا ہوا ہے, باقاعدہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے ایک ٹرینڈ بھی چلایا گیا, وہ سامنے بھی آیا جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو سیستانی ہے وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں. لیکن اس کو ہم اسی طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ایک ایرپشن ہے, ایک ڈیمانسٹریشن ہے, اس ڈیمانسٹریشن کے نتیجے کے اندر کچھ ینگسٹرز کا غصہ ہے اور وہ سامنے اس کو لا کے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. سیستانی صاحب جو ہیں بہرحال ان کا ایک انفلوئنس وہاں پہ موجود ہے ایک اسپرچل لیڈر کے طور کے اوپر بھی, اور اس رشتے کو جو عراق کے اہل تشیع ہیں جو ان کے اہل تشیع کی کمیونٹی ہے اس سے وہ بہرحال توڑا نہیں جا سکتا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں اور اس میں تین پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ اس وقت پیش پیش ہیں. ایک تو جو فارمر پرائم منسٹر ہیں جن کو نکال دیا گیا تھا آفس سے, ان کا بلاک ہے, مقتدر صدر کا بلاک ہے, اس کے علاوہ عادل عبد المہدی جو ہیں ان کا اپنا ایک بلاک ہے. ان سب نے مل کے ایک اپنا ایک بلاک بنایا ہوا ہے کرنٹ پرائم منسٹر کے خلاف. تو بہت سارے جو پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں, جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ چونکہ سب اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں, تو اس کے اندر بہت ساری آپ کو ایسی سلوگنز یا ایسے ایلیمنٹس نظر آئیں گے جو کہ یہ شو شاید کر رہے ہوں کہ سیستانی صاحب کا جو ایک انفلوئنس ہے عراق کے اندر وہ کمزور پڑتا ہوا دکھائی دے گا. جیسے ابھی میرے ساتھی تجزیہ کار یہ کہہ بھی رہے تھے کہ داعش کی بھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ داعش کا ایلیمنٹ وہاں پہ اس وقت ڈائی ڈاؤن کر چکا ہے, اور اس وقت وہاں پہ ایون جو سنی ایلیمنٹ ہے وہ اگر پولیٹیکل فورسز کے آگے لگ کے چلتا ہے اور ایک الائنس کریٹ کرتا ہے, تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے لیے یہ پولیٹیکلی ایک ٹرموئل ہے جو وہ سامنے آنا نظر آنا شروع ہو جائے گا. اگر گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ وہ اس کو بائی فورس سپریس کرنے کی کوشش کرتی ہے جیسے کہ انہوں نے کیا کرنے کی کوشش بھی کی, تو پھر شاید یہ عرب اسپرنگ ٹائپ کی سچویشن جو ہے وہ بن جائے. لیکن ابھی جو لیٹسٹ خبریں ہیں اس کے مطابق تو انہوں نے فوج کو وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا اور پولیس جو ہے اس کو واپس ری انسٹیٹ کر دی ہے, تو شاید یہ اب دوبارہ سے ہیٹ جو ہے وہ فیزل آؤٹ ہو جائے اور کوئی سی پولیٹیکل سولوشن کی طرف جو یہ بات جانا شروع ہو جائے. تو سیستانی صاحب ڈیفینیٹلی جو انہوں نے کال دی ہے سینیٹی کو پریویل کرنے کی, اس کا بھی ڈیفینیٹلی اس کے اندر کوئی نہ کوئی اثر نظر آتا ہے.
اچھا ہمارے ساتھ رہے گا مسعود عبدالی صاحب, یہ بتائیے کہ جو اس وقت سچویشن ہے وہ مطلب عراق کی سچویشن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ورلڈ کو افیکٹ کرے گی؟
دیکھیں دنیا کو اثر کرے نہ کرے, ایک بات تو ایک اور بات میں عرض کروں اس زمانے میں کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ ولی عہد ہیں سعودی عرب کے محمد بن سلمان, انہوں نے عراقی حکومت اور پاکستانی حکومت سے درخواست کی کہ ایران کے ساتھ ان کی بات چیت کا کوئی انتظام کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ اس کے مطلب ایک انفلوئنس یہ بھی اثر ہو سکتا ہے, یعنی عراق جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اس علاقے میں امن لانے کے سلسلے میں کہ اس سے رابطے کیے جا رہے ہیں, اس لیے کہ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ایران سے, جیسے کہ یعنی ہم مذہب ہیں اور حضرت امام حسین کے تعلق سے دونوں کا ایک رشتہ ہے, تو میرا خیال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو تو یہ تو یہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دنیا پہ اثر ہونا مشرق وسطی پہ ضرور پڑے گا کہ دیکھیں کئی جگہ بے چینی ابھی وہاں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں, مصر میں بھی ہوئے جو کچل دیے گئے لیکن ہو رہے ہیں, اسی طرح ابھی جو انتخابات ہوئے ہیں کل انتخابات ہوئے ہیں تیونس میں, تو وہاں بہت کم ووٹ ڈالے گئے اور بہت لوگوں نے مظاہرے کیا پولنگ اسٹیشن کے اوپر کہ جمہوریت ہمارے کام کی نہیں ہے. تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہو رہی ہیں, اب ایک نیا پہلو آ رہا ہے, پہلے لگ رہا تھا لوگ اٹھے تھے عرب اسپرنگ میں کہ ہمیں جمہوریت چاہیے, آمریت ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے. پھر جن ملکوں میں جمہوریت آ گئی ہے, مثلا یہ جہاں انتخابی نظام قائم ہو گیا, مثلا یہ عراق ہے یا تیونس ہے, وہاں پر اب لوگ اس نظام سے مایوس ہو رہے ہیں. تو جو بات ہے آیت اللہ سستانی کے بارے میں جو نعرے وغیرہ لگے, میرا خیال یہ کوئی عام ٹرینڈ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ سارے عراقی جو ہیں وہ خلاف ہو گئے آیت اللہ صاحب کے. بات صرف یہ ہے کہ چونکہ اس وقت ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا ہے, بے روزگاری کا ہے, مہنگائی کا ہے, کرپشن کا ہے, اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ آیت اللہ سستانی یہ ان کے ساتھ نہیں ہے, یعنی ان کا تاثر یہی کہ ان کے ساتھ نہیں بلکہ وہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس لیے وہ نعرے لگے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے نا مذہب کے خلاف وہاں کوئی بغاوت شروع ہوئی ہے. لیکن آپ کے سوال کے جواب کے جو اثر ہوگا دنیا پہ, اثر ہو نہ ہو, مجھے لگتا ہے مشرق وسطی میں جو ہے اس کا سیاسی جغرافیہ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے اگر یہ تحریک جو ہے بے قابو ہو گئی.
سلمان جاوید صاحب, جیسا کہ آپ نے خود بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مشرق وسطی کے بیشتر ملک آپ دیکھ لیجئے, سیریا بھی اسٹیبلش نہیں ہے, وہاں پر ابھی اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے سیریا میں, پھر لیبیا میں کیا ہو رہا ہے, عراق میں کیا ہو رہا ہے, یمن میں کیا ہو رہا ہے, خود ایران اور سعودی عرب کے درمیان کیا ہو رہا ہے, اگر آپ پوری دنیا پر ایک نظر ڈالیں تو صرف ایک یہی خطہ کیوں آپ کو اتنے ٹرموائل میں نظر آتا ہے؟
دیکھیں اس کے تو تاریخی اعتبار سے بھی اور ریلیجس اعتبار سے بھی اور انفارچونیٹلی سیکٹیرین اعتبار سے بھی اگر ہم اس کا بنظر غیر جائزہ لیں تو اس کے بہت سارے محرکات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں, اور وہ سارے ہی محرکات جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ یہاں کے جو لیڈرز تھے وہ ان کو اپنی قوت میں تبدیل کرتے, وہ انہوں نے ویک چھوڑ دی اور باہر کے جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں ان کو ابھی تک ایکسپلائٹیشن اس کی چل رہی ہے. لیبیا اور سیریا کا تو ایک ایسا انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ وہاں پہ ابھی تک آپ کو ریہیبلیشن کا جو پروسیس ہے وہی اسٹارٹ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. البتہ یہ ضرور ہے کہ سعودی عرب, جس طرح بھی میرے ساتھی تھے جگہ نے بھی کہا کہ سعودی عرب اور ایران کے اندر جو اس وقت مفاہمت کا جو ایک پہلو جو ہے وہ سامنے نظر آنا شروع ہوا ہے, یہ شاید کچھ قوتوں کو اچھا نہ لگے, کیونکہ اگر یہ دو قوتیں جو ہیں مڈل ایسٹ کی یہ ٹیبل پہ بیٹھ جاتی ہیں, ڈائلاگ کر لیتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیگوسیٹ کر لیتی ہیں کسی بھی معاملے کے اوپر, اور اپنے ایک دوسرے کے خلاف کوورٹ اور اوورٹ جتنے بھی ان کے اس وقت معاملات چل رہے ہیں ان کو یہ بیکورڈ پہ لے کے جاتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی مڈل ایسٹ کا جو سیاسی جغرافیہ ہے اس کے اندر اسٹیبلٹی آنا شروع ہو جائے گی. یہ شاید بہت سے ایسے لوگوں کو قابل قبول نہ ہو جو کہ مڈل ایسٹ کے اندر صرف سیاسی نہیں بلکہ جو باقاعدہ جغرافیہ ہے اس کو بھی شاید چینج کرنا چاہتے ہوں. تو اس میں ایک آبویسلی اسرائیل کا ایلیمنٹ بہت پرومیننٹ ہے. لوگوں کے لیے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہاں پہ اس کا جو پیلسٹینین کانفلکٹ ہے اس نے پورے مڈل ایسٹ کو کس طریقے سے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے, اور اسی کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک غم غصہ جو ہے وہ بہرحال رہتا ہے اور اس پہ ایکسپائر بھی کیا جاتا ہے. اسی کی وجہ سے ملیٹنٹ آرگنائزیشن سے ان کو ایک ایجنڈا بھی ملتا ہے, اسی کی وجہ سے ایکسٹرنل ایلیمنٹ جو ہیں وہ ان ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو پھر کسی نہ کسی طریقے سے یوز بھی کرتے ہیں. تو جب تک اس مسئلے کو اس جڑ کو ختم نہیں کیا جائے گا مڈل ایسٹ کے اندر یہ ٹرموائل رہیں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کانفلکٹ ریزولوشن اور مڈل ایسٹ کے اندر کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف بات جائے تو سب سے پہلے تو ایران اور سعودی عرب کو ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھنا پڑے گا, اور پھر ان کا جو ایک اگر کوئی مشترکہ دشمن اس علاقے کے اندر موجود ہے تو اس پہ تھرو ہارڈ پاور اور تھرو سافٹ پاور اور تھرو اسمارٹ پاور ان کو ڈیل کر کے اس مسئلے کو ختم کرنا ہوگا. یہ دونوں کے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے, اس کے لیے دونوں آپس میں ہی اس پورے علاقے کو اور خطے کو آگ اور خون کے کھیل میں دھکیلتے رہیں.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں سنجیدگی سے کہ ایران اور سعودی عرب جن کے انتہائی شدید مفادات تو متصادم ہیں ایک دوسرے سے اس ریجن میں, وہ کبھی مفاہمت کی جانب جا سکتے ہیں اور کن وجوہات کی بنا پہ جا سکتے ہیں؟
بالکل جا سکتے ہیں. دیکھیں جی, اکنامک ٹرموائل دونوں ممالک کے اندر اس وقت ہے. سعودی عرب کے حالات بھی ہم سب کے سامنے ہیں, نو ڈاؤٹ کہ اس وقت بھی وہ ایک ٹریلین ڈالر اکانومی ضرور ہے, لیکن بہرحال جو ان کے اس وقت حالات ہیں, جو ان کی آئل انڈسٹری جس طریقے سے ٹرموائل کا شکار ہے, اس کے سے سعودی عرب کو اس وقت آلٹرنیٹیوز کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے. وہاں پہ امیگرینٹس کا جو حال ہے, جس طرح لوگ وہاں سے واپس آ رہے ہیں, بزنس کیسے ٹھپ ہو رہے ہیں, اور یہ مڈل ایسٹ کی ایک بہت اسٹیبل اکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ایران کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے ہے, باوجود اس کے کہ سینکشنز کے دوران بھی انہوں نے اپنے آپ کو سروائیول کے موڈ کے اندر رکھا, کس نہ کسی طریقے سے وہ ٹریڈ بھی کرتے رہے, بلیک اکانومی کا بھی استعمال کرتے رہے, لیکن اب حالات جو ہیں وہ بہرحال جسے کہتے ہیں کہ ناک تک آ چکے ہیں. تو یہ ایک واحد ایک ایسا ایلیمنٹ ہے, یعنی جو اکنامک ایلیمنٹ ہے, یعنی جیو اکنامک انٹرسٹ جو ہیں, اگر یہ کنورج کر جاتے ہیں دونوں پہ تو ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی ان کے جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ بھی کنورج کر سکتے ہیں. ڈاؤن دا لائن آفٹر 20-30 ایئرز اگر یہ دوبارہ اسٹیبل ہوتے ہیں اور دوبارہ کسی کانسٹیٹیوٹ کی طرف جاتے ہیں تو وی کین ناٹ آبویسلی فورسی دیٹ, لیکن رائٹ ناؤ یہ اکنامک انٹرسٹ اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کنورج کرتے ہیں اور اسٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں, جس وقت پاکستان اور افغانستان کا بھی ہاتھ ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر پیس اس لیے ہو تاکہ ریجن کے اندر ایک اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے یا اسٹیبلٹی جو ہے اس کو ہم بڑھاوا دے سکیں. امریکن سے یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ نکلیں اور اپنا فوکس کہیں اور شفٹ کریں. تو ان دونوں ممالک کو, اور جو مجھے لگتا ہے, یہ میرا اپنی ذاتی رائے ہے کہ, اور خیر کچھ انالیسز بھی انڈیپینڈنٹ اسی قسم کے آ رہے ہیں کہ انہی مقاصد کو, یعنی جو اکنامک انڈسٹرین کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ان کے سامنے ان کے درمیان مفاہمت کرائی جائے گی. اس کے علاوہ ان کے اپنے کوئی اور ایسے جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ نہیں ہے جو کہ کنورج کر سکیں فی الحال آپس میں.
ہمارے ساتھ چند منٹ اور رہیے گا آپ. مسعود عبدالی صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطی میں بگ پاورز گیم ہے یا یہ کہ یہ کوئی پراکسی وار بھی ہے؟
بگ پاور گیم تو ہے, لیکن جب ہی فرما رہے تھے بالکل درست بات ہے, اور آپ نے جو کہا کہ یہ ان کے مفادات متصادم ہے, میرا خیال ہے مفادات میں کوئی تصادم نہیں, اناؤں کا تصادم ہے یہ, اس لیے کہ یہ دونوں ممالک یعنی ایران اور سعودی عرب وہ اپنی اپنی حدود میں رہیں تو میرا خیال ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہے, ان کے اندر کوئی علاقائی تنازع نہیں ہے جیسے پاکستان اور ہندوستان کا ہے کشمیر کے معاملے میں. یعنی اگر صرف مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اپنا وہابی ایجنڈا رکھنا چاہتا ہے, مسلط کرنا چاہتا ہے, اور یہی بات جو ہے وہ ایرانی چاہتے ہیں اپنے فرقے کے اعتبار سے, لیکن اگر یہ واقعی اختلاف ختم ہو جائے تو 90% مسئلہ جو ہے مشرق وسطی کا تو انہیں دونوں کے ممالک کے تصادم نہیں ہو سکتا, بلکہ اسی وجہ سے افغانستان میں بھی ہے, اسی وجہ سے پاکستان میں بھی ہے, جو مسائل کوئٹہ میں ہمارے ہو رہے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ انہی دونوں ملکوں کے تصادم کی وجہ سے. تو اگر کسی وجہ سے کسی طریقے سے یعنی جو بات چلی ہے کہ ملنا چاہتے ہیں سعودی والے سعودی عرب کے ولی عہد صاحب جو ہے ایران سے اور جس کے لیے انہوں نے عراق اور پاکستان سے درخواست کی, اگر واقعتا ان کا سلسلہ چل نکلے اور کسی طریقے سے ان دونوں کے درمیان کوئی مفاہمت ہو جائے یا کم از کم تصادم ختم ہو جائے تو آج ہی وہاں شام میں بھی امن ہو سکتا ہے, عراق میں امن ہو سکتا ہے, اور خود افغانستان میں بھی امن ہو سکتا ہے, اور خود ان دونوں ملکوں کے حالات بھی بدل سکتے ہیں. اب باقی جہاں تک عالمی صورت گری کا معاملہ ہے کہ عالمی مفادات کیا ہے, تو بات یہ ہے وہ تو پہلے لوگ کہہ چکے ہیں کہ مشرق وسطی سے کہ تیل سے مفادات وابستہ ہے مغرب کے, اگرچہ اب تیل کی وہ حیثیت نہیں رہی دنیا کے معاشیات میں, اتنی اسٹریٹجک اہمیت رہی نہیں, اس لیے کہ خود امریکہ جو ہے اب دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہو گیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جو وسائل ہیں وہاں پر قدرتی وسائل اور سستا تیل بہت کم پیداواری لاگت, اس کی وجہ سے دنیا کی نظریں تو ہیں اس کے اوپر, تو لہٰذا دنیا کے مفادات تو اس میں رہیں گے اسلحے کے سوداگروں کے اور باقی معاملات میں, کہ وہاں پر بالکل امن قائم نہ ہو اور معاملات وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں نہ لیں بلکہ ہمارے دست نگر رہیں تاکہ ہم اپنے مفادات کو پورا کر سکیں.
صحیح. سلمان جاوید صاحب, آئندہ دنوں کا آپ کیا نقشہ دیکھتے ہیں عراق کا اور اوور آل مشرق وسطی کا بیسڈ آن انالیسس؟
جیسے جو پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر تو پولیٹیکلی جو پولیٹیکل فورسز ہیں جو اس وقت اپوزیشن کے اندر موجود ہیں وہ اگر اپنا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس طریقے کا رکھ سکیں کہ کنٹرول کیوس جو ہے وہ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی عراق کا جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے وہ ہم تبدیل ہوتا دیکھتے ہیں آئندہ چند ہفتوں کے اندر ہی. اگر یہ نہیں ہوتا اور گورنمنٹ جو ہے وہ فورس استعمال کرتی ہے تو پھر ایک انفارچونیٹ سین جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو اسپل اوور بھی ہو سکتا ہے باقی مشرق وسطی کے باقی ممالک کے اندر. جہاں تک باقی مشرق وسطی ہے پورا کا پورا ڈیفینیٹلی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ دو ممالک ایران اور سعودی عربیہ اگر ان کے انٹرسٹ اکنامک انٹرسٹ اسپیشلی یہ کنورٹ کر دیے جاتے ہیں اور ان کی ایک مفاہمت کی راہ نکل آتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 90% معاملات جو ہیں وہ شاید ادھر ہی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, ڈسٹ وہاں پہ بیٹھنا شروع ہو جائے. لیکن بہرحال یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے, اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. اس وجہ سے اس پہ اتنی زیادہ ہمیں ریلائی نہیں کرنا چاہیے اس اوپینین کے اوپر, لیکن بہرحال بیہائنڈ دا ڈورس جو بیک ڈور چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے شاید ہمیں کچھ اچھی خبر سننے کو مل جائے اگلے ایک دو ماہ.
عبدالی صاحب میرے پاس ڈیڑھ منٹ ہے, یہ بتائیے کہ جو عراق کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے آفر کیا ہے کہ ہر قسم کی چیزیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں, ساری شرائط انہوں نے مان لی ہیں, لیکن ڈیمانسٹریشن کا سلسلہ جاری ہے, کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مقصد دو رعایت حاصل کرنا نہیں بلکہ مقصد دو گورنمنٹ کو یا ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے؟ محض
نہیں, دیکھیں مسئلہ جو بڑا ہے نا, آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں بھی وزن ہے, ممکن ہے یہ بھی ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں ان کا کوئی رہنما نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں کہ ان کا کوئی اسپوکس مین ہے, ایک ترجمان ہے جس کو سمجھایا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو فرما رہے ہیں جو اچھی بات ہے جو آفر کر رہے ہیں وہ, اب اس پر وہ کس سے بات کریں؟ جیسے سوڈان میں ہوا تو وہاں ایک شخص لوگ موجود تھے پی ایس اے والے جنہوں نے مذاکرات کیے ان سے, لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ بیسر کی فوج ہے, ان کا کوئی سربراہ نہیں ہے, ان کا کوئی قائد نہیں ہے, ان کا کوئی ترجمان نہیں ہے جس سے بات کی جا سکے, تو جب تک یہ منظم نہیں ہوں گے, اب یہی بات ہو سکتی ہے کہ ان میں دیکھا جائے ان کی سیکرٹ سروس سے جو لوگ سامنے ہیں ان میں کچھ لوگوں سے بات کی, لیکن مسئلہ مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ ایسا نہیں کہ ان کی نیتوں میں خرابی ہے بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے یہاں کوئی قیادت نہیں ہے سڑک پہ مظاہرہ کرنے والوں کی, اس لیے بہت مشکل ہو رہی ہے کہ بات کی کس سے جائے اور کس کو بات سمجھائی جائے اور مذاکرات کا ڈول لگا ڈالا جائے تو میز پر کون آئے گا.
یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسپونٹینیس ہو رہا ہے, اس کا کوئی پلاننگ نہیں ہے؟
جو تاثر آ رہا ہے وہاں سے زمین پر جو لوگ وہاں پر صحافی رپورٹ کر رہے ہیں خاص مڈل ایسٹ آئی والے اور الجزیرہ, ان کا کہنا یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جو مظاہرین ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا, ہر شہر کے اندر اپنا انداز ہے مظاہرے کرنے کا, خاص لوگ ہیں جو سڑک پہ آ جاتے ہیں, پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ سنی حضرات نہیں آ رہے سڑک کے اوپر, ان کو لگ رہا ہے کہ کہیں یہ پھر خبروں نہ فساد نہ ہو جائے.
بہت شکریہ.
جو مسئلہ وہ یہی ہے کہ مظاہرین کے کوئی اسپوکسمین چونکہ نہیں اس لیے بات چیت نہیں شروع ہو سکتی ان سے.
بہت شکریہ. اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی شام سے امریکی فوجوں کے انخلا کے بارے میں اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ ان کے فیصلے پر تنقید کی جا رہی ہے کہ امریکہ کی اتحادی گڈ ڈیموکریٹک فورسز اس فیصلے کے نتیجے میں انتہائی غیر محفوظ ہو جائیں گی اور اسلامک اسٹیٹ کے دہشت گرد گروپ کے خلاف لڑائی پر منفی اثر پڑے گا۔ پیر کے روز صدر ٹرمپ نے ٹویٹ پر ایک پیغام میں کہا کہ وقت آ گیا ہے جب اس ختم نہ ہونے والی جنگ سے نکلا جائے اور اپنے فوجیوں کو واپس بلا لیا جائے۔ اتوار کے روز وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کی مسلح افواج اب مزید فوجی کاروائیوں میں حصہ نہیں لیں گی اور یہ کہ اسلامک اسٹیٹ کی علاقائی خلافت کو شکست دینے والی امریکی فورسز اب مزید اس علاقے میں موجود نہیں ہوں گی۔ اس بیان کے جاری ہونے کے چند گھنٹوں کے اندر کردش ہووار نیوز ایجنسی نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں امریکی پرچم والی بختر بند گاڑیاں دکھائی گئی تھیں۔ ایس ٹی ایف یا سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے امریکہ پر اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ادھر ترکی کے صدر طیب اردوان نے پیر کے روز کہا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ سے فون پر بات کی ہے۔ ان کے الفاظ،
دیرلی arkadaşlar bu konuyla ilgili olarak akşamki görüşmemizden sonra bölgede sayın başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme۔
ترکی کے صدر کہہ رہے ہیں جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے، رات کو اس مسئلے پر ہماری بات چیت کے بعد واپسی کا آغاز ہو گیا ہے، جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے۔ اب ہم منصب اپنا کام شروع کر رہے ہیں اور وہ اسے جاری رکھیں گے۔ یہ الفاظ تھے ترکی کے صدر کے۔ سامن ٹرمپ انتظامیہ نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ ترکی جلد ہی شمالی شام میں حملہ شروع کرنے کے اپنے منصوبے پر عمل کرے گا، جو ایک ایسا قدم ہے جس کے لیے ایس ٹی ایف کا کہنا ہے کہ اس کا اسلامک اسٹیٹ تنظیم کے خلاف لڑائی پر ایک منفی اثر پڑے گا۔ امریکہ کے اعلان کے بعد جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی سے متعلق امداد کے ادارے کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ شام کے لیے ادارے کے رابطہ کار کا کہنا ہے کہ وہ بدترین حالات سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کے الفاظ،
The people on the ground are the ones who have the most of the questions about what would it actually mean for their lives, what it actually mean for the day-to-day activity, and that's, I think, something that is vital. So the answer to your question is we don't know what is going to happen.
وہ کہہ رہے ہیں اس وقت وہاں موجود لوگوں کے اس بارے میں سب سے زیادہ سوالات ہیں، یعنی یہ کہ اس کا حقیقی مطلب ان کی زندگیوں کے لیے کیا ہے، اس کا ان کی روزمرہ کی زندگیوں کے لیے کیا حقیقی معنی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے اہم ہے۔ تو آپ کے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے، ہم بہترین کی امید کر رہے ہیں اور بدترین کے لیے تیار ہیں۔ بریٹ میک گرگ آئی ایس ایس کو شکست دینے کے لیے عالمی اتحاد کے سابق خصوصی صدارتی ایلچی تھے۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس کے بیان پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے اپنے الفاظ میں، اس سے وہاں کسی طرح کے بھی زمینی حقائق کے بارے میں کسی سمجھ بوجھ کے مکمل فقدان کا اظہار ہوتا ہے۔ امریکی سینیٹر لنزی گراہم نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہیں اس معاملے کی مکمل تفصیلات نہیں معلوم اور وہ وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ساتھ ایک فون کال کے لیے وقت طے کر رہے ہیں۔ تاہم گراہم نے یہ بھی کہا کہ اگر پریس کی رپورٹس درست ہیں تو یہ ایک تباہی کی تیاری ہے۔ لنزی گراہم سینیٹ کی جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور صدر ٹرمپ کے حامیوں میں پیش ہیں۔ ادھر ترکی ایس ڈی ایف کی مرکزی فورس پیپلز پروٹیکشن یونٹس کو ترکی میں قائم کردستان ورکرز پارٹی یا پی کے کے کا حصہ سمجھتا ہے، جو ترکی کے کرد اکثریت والے جنوب مشرقی علاقے میں زیادہ حقوق کے حصول کے لیے عشروں سے لڑ رہی ہے۔ تاہم امریکہ ان دونوں کو علیحدہ سمجھتا ہے۔ وہ وائی پی جی کے غلبے والی ایس ڈی ایف کی شام میں دہشت گرد گروپ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف لڑائی میں حمایت کرتا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ترکی شام کے تنازع کے آغاز سے ہی دمشق کی علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا رہا ہے اور وہ بدستور ایسا کرے گا۔ ایس ڈی ایف کے ایک ترجمان نے امریکہ کے اعلان سے پہلے کہا تھا کہ ترکی کی جانب سے شام میں کسی طرح کی بھی مداخلت سارے علاقے کو ایک غیر معینہ عدم استحکام کی جانب دھکیل دے گی۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔